الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، رجب کا مہینہ اب ختم پر ہے اور ماہ رجب کے بارے میں چند باتیں بیان کرنے کا معمول ہے، وہ اس وقت بیان کرنے کا ارادہ ہے. ماہ رجب کی دو فضیلتیں ہیں. ماہ رجب کی دو فضیلتیں ہیں. ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ سال کے چار محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین پیدا فرمائے، اسی وقت سال کے بارہ مہینے بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور پھر سال کے بارہ مہینوں میں سے چار مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا. محترم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ چار مہینے ایسے ہیں کہ اس میں عبادت کرنے کا زیادہ ثواب ہے، عبادت کرنے کا زیادہ اجر و ثواب ہے، گناہوں سے بچنے کا زیادہ اجر و ثواب ہے، اور ان مہینوں میں گناہ کرنا بھی زیادہ خطرناک ہے. بلکہ پچھلی شریعتوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آسمانی شریعتیں ہیں، ان میں ان چار مہینوں کے اندر کافروں سے لڑنا بھی حرام تھا، جس کو جہاد اور قتال کہتے ہیں، یہ بھی ممنوع تھا. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ان چار مہینوں میں جہاد تو جائز ہے، لڑائی کافروں سے جائز ہے، باقی ان چار مہینوں کی عظمت اور احترام اور بزرگی بدستور باقی ہے. ان چار مہینوں میں سے تین مہینے تو لگاتار ہیں، ایک مہینہ الگ ہے. ذوالقعدہ ذوالحجہ اور محرم یہ تین تو لگاتار ہیں, یہ محترم مہینے ہیں یہ, اور رجب کا مہینہ ان سے الگ ہے جو شعبان سے پہلے ہے. جیسے کہ موجودہ مہینہ ہے, یہ چار مہینوں میں الگ ایک مہینہ ہے, تو یہ چار مہینے اللہ تعالیٰ نے محترم بنائے ہیں, تو یہ محترم مہینہ ہے. ایک تو یہ فضیلت ہے, یعنی اس رجب کے مہینے میں اب چند دن باقی رہ گئے ہیں ختم ہونے میں, اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے, زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے, زیادہ سے زیادہ کا صدقہ خیرات کرنا چاہیے, بہت زیادہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسری فضیلت جو صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ ایک دعا ہے. دوسری فضیلت ماہ رجب کی یہ ہے کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما, یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں خیر و عافیت سے رمضان شریف تک پہنچنا نصیب فرما. یعنی یا اللہ اپنی رحمت سے رجب کا چاند تو نظر آ گیا, اب رمضان شریف بھی ہم کو نصیب فرمانا, کیونکہ اصل فضیلتوں والا مہینہ, رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ, مغفرتوں اور دوزخ سے آزادی کا مہینہ رمضان شریف کا مہینہ ہے. اور رجب کا مہینہ شروع ہونے پر رمضان کا چاند قریب آ جاتا ہے, رمضان کا مہینہ نزدیک آ جاتا ہے, بس درمیان میں شعبان کا مہینہ ہے. شعبان کا مہینہ ختم ہوا اور رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوا, اور رمضان شریف کے جو فضائل و برکات ہیں اس کے برابر کسی مہینے میں بھی فضائل و برکات نہیں ہیں. تو صحیح حدیث سے حضور سے یہ دعا ثابت ہے, جس کو اردو میں ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان شریف کا مہینہ خیر و عافیت سے نصیب فرما. یہ ہم اردو میں بھی دعا کر سکتے ہیں. تو ایک تو رجب کا مہینہ محترم مہینوں میں سے, اس لحاظ سے بھی اس کی قدر کرنی چاہیے, اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے, اور دوسرے اس کے اندر صحیح حدیث سے یہ دعا ثابت ہے جو ہم سب کو مانگنی چاہیے, جس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب کا چاند نظر آتے ہی رمضان شریف کے مہینے کا شوق شروع ہو جاتا تھا. تو جب حضور کو, جنہیں عبادت کی بھی زیادہ ضرورت نہیں تھی, رمضان شریف کا شوق شروع ہو جاتا تھا, اور رمضان شریف میں آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے لیے اپنی کمر کس لیا کرتے تھے, تو ہمیں تو عبادت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم تو اللہ تعالیٰ کے خطا کار اور سیاہ کار بندے ہیں, ہمیں تو جہاں گناہوں سے توبہ کی ہر دم ہر روز ضرورت ہے. حضور سے کہیں زیادہ ہمیں رمضان شریف کا مہینہ پانے کا شوق ہونا چاہیے. یہ بھی سبق ہم کو اس میں مل رہا ہے, اس لیے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جب آپ نے یہ ماہ رجب نصیب فرما دیا جو محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے, تو رمضان شریف کا مہینہ بھی نصیب فرما. یہ دو فضیلتیں خاص ہیں ماہ رجب کی. رجب کے مہینے میں کوئی نفل روزہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. رجب کے مہینے میں کوئی نفل روزہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. البتہ بعض ضعیف احادیث سے 27ویں دن تاریخ کا روزہ ثابت ہے, مگر وہ حدیثیں ضعیف ہیں, لیکن ضعیف حدیث جو ہوتی ہے فضائل کے اندر معتبر ہوتی ہے, لیکن وہ اتنی زیادہ ضعیف ہیں کہ ان کی وجہ سے روزہ رکھنے کا حکم نہیں ہے. تو رمضان رجب کے مہینے میں کوئی روزہ رکھنے کا کوئی حکم نہیں ہے جو کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس لیے کوئی روزہ اس مہینے میں ہے نہیں. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ بڑے اہتمام سے 27ویں شب کا شب گزار کر 27ویں رجب کا روزہ رکھنے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. جیسے ہم اور آپ 15 شعبان کا روزہ رکھتے ہیں یا شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں, وہ لوگ اس طرح سے بڑے اہتمام کے ساتھ 27ویں رجب کا روزہ رکھتے ہیں. تو میں نے عرض کر دیا کہ یہ کسی معتبر حدیث سے ثابت نہیں ہے, اسے رکھنا نہیں چاہیے. ویسے پورا مہینہ رجب کا اس میں نفل روزہ رکھ سکتے ہیں, جیسے کہ شعبان میں رکھ سکتے ہیں اور جیسے شوال میں رکھ سکتے ہیں, جیسے ذوالقعدہ میں رکھ سکتے ہیں. نفلی روزوں کی رجب کے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں ہے. جیسے اور مہینوں کے اندر نفل روزے رکھے جا سکتے ہیں, رجب کے اندر بھی ہم نفلی روزہ جتنے چاہے رکھیں رکھ سکتے ہیں. ایسے ہی مشہور قول کے مطابق, اسی طرح مشہور قول کے مطابق 27ویں رجب میں حضور کو نبوت ملنے کے 5 سال کے بعد, نبوت ملنے کے 5 سال کے بعد معراج ہوئی ہے. اور یہ معراج اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا اعزاز ہے اور بہت بڑا اکرام ہے اور بہت بڑا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. یہ واقعہ اپنی جگہ بالکل سچا درست اور برحق ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو اعزاز و اکرام حضور کا فرمایا ہے اور کسی پیغمبر کا اس طرح نہیں فرمایا. معراج اور پیغمبروں کو بھی ہوئی ہے, معراج دوسرے پیغمبروں کو بھی ہوئی ہے, لیکن ایسی نہیں ہوئی جیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے کہ ایک ہی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا والے جسم کے ساتھ اور اس جسم کے اندر جو آپ کی روح مبارک تھی اس کے ساتھ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے, اور وہاں پر سارے انبیاء علیہ السلام آپ کا استقبال کرنے کے لیے جمع تھے. انہوں نے آپ کا استقبال کیا اور آپ نے نماز میں ان کی امامت فرمائی. اس کے بعد پھر آپ بیت المقدس سے بذریعہ براق آسمانوں پہ تشریف لے گئے. پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے, اور وہاں پر سدرۃ المنتہا ہے, سدرۃ المنتہا کی آپ نے زیارت کی. اس سدرۃ المنتہا پر تقریباً سارے فرشتے حضور کی زیارت کرنے کے لیے جمع تھے, اور وہ فرشتے چونکہ بڑے بڑے جسم والے, تو سارے کے سارے اگر اصل جسم کے اندر وہاں جمع ہوتے تو جمع ہی نہیں ہو سکتے تھے. سدرۃ المنتہا ان کے لیے بالکل چھوٹی پڑ جاتی, اس لیے مکھیوں کے جسم کے برابر فرشتوں کے جسم تھے. جیسے پروانے نہیں ہوتے جو آگ کے اندر آتے ہیں جل کر مر جاتے ہیں, وہ باریک باریک چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. ملائکہ اتنے اتنے سے جسم کے ساتھ آ کر کے سدرۃ المنتہا کے درخت کے اوپر بیٹھ گئے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکے. کتنا بڑا حضور کا یہ اعزاز ہے, کرام ہے. پھر آپ سدرۃ المنتہا سے اوپر تشریف لے گئے اور آگے تشریف لے گئے, پھر اس مقام پر پہنچے جہاں پر لوہے محفوظ میں سے فرشتے آئندہ سال جو کچھ دنیا میں ہونا ہے اس کو اس میں سے نوٹ کر رہے تھے اور لکھ رہے تھے کاغذ کے اوپر, تاکہ ان فرشتوں کے حوالے کر سکے جن کی یہ ڈیوٹی تھی کہ جو لوہے محفوظ میں لکھا ہے جس طرح لکھا ہے جس وقت لکھا ہے جہاں کے لیے لکھا ہے وہ کام وہاں پر اس کے مقررہ وقت پر وہ کریں. تو جب حضور وہاں پر پہنچے تو آپ کو قلم کے لکھنے کی سی آواز آ رہی تھی جس کو شریف الاقلام کہتے ہیں, قلم قلموں کی آواز. جب وہاں پر جب آپ پہنچے تو جیسے آدمی کاغذ کے اوپر لکھتا ہے تو ہلکی ہلکی سی آواز قلم کے لکھنے کی آتی ہے, وہاں پر اس طرح سے آواز آ رہی تھی حضور کو. تو حضور نے جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ یہ آواز کیسی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوہے محفوظ میں آئندہ سال جو کچھ دنیا میں ہوگا اس کو نوٹ کر رہا ہے اور تحریر کر رہا ہے تاکہ کاغذ پر لکھ کر کے ان تمام فرشتوں کے حوالے کر دیا جائے جن کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ان کاموں کو اپنے اپنے وقت پر انجام دیں، جیسے کسی کا انتقال ہونا، کسی کا پیدا ہونا، کسی کا کوئی حادثہ اور سانحہ پیش آ کر کے زخمی ہونا، یا کسی کا جان مال کا نقصان ہو جانا، یا کسی کو بیماری لاحق ہو جانا، کسی کی بیماری کا دور ہو جانا، کسی کو کوئی صدمہ پیش آنا، کسی کا صدمہ دور ہو کر خوشی حاصل ہونا وغیرہ، وہاں بھی آپ تشریف لے گئے، شریف الاقلام کے مقام پر بھی تشریف لے گئے، پھر اس سے آگے آپ تشریف لے گئے اور پھر اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ جل شانہ کی زیارت سے مالا مال ہوئے اور اللہ جل شانہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے باتیں کی اور آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا اکرام ہے، اور پھر 50 نمازیں لینے کے بعد پھر آپ واپس آئے تو پھر 9 مرتبہ حج موسیٰ علیہ السلام نے واپس حضور کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھیجا تاکہ نمازیں کچھ کم کروا لیں، تو 9 × 5 = 45، 9 مرتبہ میں 45 نمازیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی، صرف 5 نمازیں باقی رہ گئی، وہ لے کر کے حضور دنیا میں تشریف لائے۔ جب واپس تشریف لائے تو پھر دوبارہ بیت المقدس ہی میں تشریف لائے آپ، اور بیت المقدس میں اب رخصت کرنے کے لیے سارے پیغمبر جمع تھے، 1,24,000 جو پیغمبر ہیں وہ تو بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سے پیغمبر ہیں جن کا علم اللہ ہی کو ہے، تو واپسی پر بھی بیت المقدس میں سارے پیغمبر علیہ السلام جمع تھے اور حضور نے پھر فجر کی نماز ان کو پڑھائی اور آپ ان کے امام بنے، سب نے آپ کے اقتداء میں فجر کی نماز پڑھی اور پھر وہ یہاں حضور کو رخصت کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، یہاں سے انہوں نے حضور کو رخصت کیا، پھر آپ بیت المقدس سے واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ یہ ہے خلاصہ معراج کے واقعے کا۔ تو یہ اتنا بڑا اعزاز ہے جو سن 5 نبوت کے 5ویں سال میں آپ کو مکہ مکرمہ میں اللہ پاک نے یہ اعزاز عطا فرمایا، لیکن اس سال بھی جس سال آپ کو معراج ہوئی اس کے بعد 18 سال تک آپ دنیا میں زندہ رہے، 18 مرتبہ رجب کا مہینہ آیا لیکن آپ نے کوئی روزہ نہیں رکھا اور اس رات میں کوئی عبادت نہیں فرمائی آپ نے الگ سے، روزانہ کے معمول کی جو عبادت تھی وہ تو کی آپ نے، روزانہ کے معمول کی جو عبادت تھی وہ تو کی، لیکن 27ویں شب کی نسبت سے کوئی عبادت آپ نے نہیں کی۔ تو یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک تو اس رات میں کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے، جب ثابت نہیں ہے تو ہمیں اس رات میں جاگنے کا اہتمام کرنا، ساری رات اس طرح سے جاگنا جیسے شب قدر میں جاگتے ہیں یا شب برات میں جاگتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، ایسی کوئی عبادت اس رات میں ثابت نہیں ہے۔ جب ثابت نہیں ہے تو سیدھا راستہ یہ ہے، صراط مستقیم یہ ہے کہ ہم جو ثابت ہے وہ کریں، جو ثابت نہیں ہے وہ نہیں کریں۔ سارے قرآن شریف کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، سارے قرآن کریم خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ خلاصہ اہدنا الصراط المستقیم ہے، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، اور سیدھی راہ نام ہے شریعت کے مطابق چلنے کا، سیدھی راہ مراد سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنا، اس کو کہتے ہیں صراط المستقیم۔ اب حضور کے طریقے میں تو کہیں 27ویں شب کے اندر جاگنا اور عبادت کرنا ہے ہی نہیں، قرآن شریف میں بھی نہیں ہے، حدیث شریف میں بھی نہیں ہے، علماء کرام نے بھی بیان نہیں فرمایا، یہ ہمارے اپنے لوگوں کی طرف سے بنائی ہوئی بات ہے کہ اس رات کو شب قدر سے بھی لوگ بڑھا دیتے ہیں، شب قدر سے زیادہ اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور اس رات میں بہت زیادہ جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں، بھئی یہ ثابت نہیں ہے، جو ثابت نہ وہ نہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ وہ شریعت نہیں ہے، وہ سنت نہیں ہے، جب شریعت بھی نہیں ہے سنت بھی نہیں ہے تو ہم کون ہوتے ہیں شریعت کے اندر اضافہ کرنے والے؟ یہ اضافہ کرنا ایسے ہی برا ہے جیسے کوئی مغرب کی نماز بجائے 3 کے 2 پڑھنے لگے، کہ بھئی 3 کا کیا طریقہ ہے، 2 پڑھو یا 4 پڑھو، لہذا وہ فجر کی دو رکعت ہے, لہذا میں وتر کی بھی دو رکعت پڑھوں گا, مغرب کی بھی دو رکعت پڑھوں گا, یا پھر عشاء کی طرح, ظہر کی طرح, عصر کی طرح پڑھنا چاہیے کہ وہ چار رکعت ہے, لہذا میں مغرب کی بھی چار رکعت پڑھوں گا, تو غلط ہو جائے گا. کیونکہ اپنی عقل لڑانا ہے, دین کے اندر اپنی عقل کا کوئی دخل نہیں ہے. دین تو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فجر کی دو رکعتیں, ظہر کی چار رکعتیں, عصر کی چار رکعتیں, مغرب کی تین رکعتیں, عشاء کی تین رکعتیں, وتر تین رکعتیں, یہ اللہ کے اس کے رسول کا حکم ہے. بس جو حکم ہے وہ اس کا نام شریعت ہے, اسی کا نام صراط مستقیم ہے. لہذا اس رات میں جاگ کر عبادت کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے, یہ ثابت نہیں ہے. لوگوں نے اپنی طرف سے اس کی یہ اہمیت اپنی طرف سے گھڑ کے اور اپنی طرف سے بنا کر کے اختیار کر رکھی ہے, اور اس رات کو شب قدر سے بھی زیادہ بڑھا رکھا ہے. نیز اس رات کے اندر, نیز اس رات میں آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ چراغاں بہت کرتے ہیں, اور چراغاں میں دو خرابیاں ہیں. ایک تو اسراف ہے, ان اللہ لا یحب المسرفین, اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے, جس کا مطلب ہے اسراف کرنا حرام ہے. اسراف کرنا حرام ہے, اسراف ہے اس کے اندر. اسی لیے کہ اتنی ساری لائٹیں جلانے کا کیا فائدہ ہوا, کوئی فائدہ نہیں اس کے اندر. بے فائدہ کام کرنے کا نام اسراف ہے. یہ گناہ کے اندر پیسے استعمال کرنے کا نام اسراف ہے, اور اتنی ساری جو لائٹیں جل رہی ہیں بے فائدہ, بالکل کسی کو اس کا کوئی فائدہ نہیں. ویسے ہمارے یہاں بجلی کا قحط ہے, اور بجلی کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے. جو سب سے کم قیمت چیز تھی وہ سب سے مہنگی ہو رہی ہے. اس کو پھر ہم بے تحاشا فضول اس کو ہم استعمال کریں, اور اپنے گھر کو میں چراغاں کریں, اپنے مکان یا بلڈنگ یا پلازا کے اندر لائٹیں لٹکائیں, یہ اسراف ہے. اسراف حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے. دوسرے یہ کہ یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے چراغاں, اصل میں ہندوؤں کا طریقہ ہی ہے یہ, ہرگز ہرگز مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا مسلمانوں کا طریقہ. کیونکہ اسراف اسلام کے اندر تو اسراف کرنا حرام اور ناجائز ہے, تو یہ اسراف جو ہے یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. لہذا اسلام کا طریقہ نہیں, یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے. لہذا یہ ہندوؤں سے مسلمانوں نے اس طریقے کو حاصل کیا ہے, اور حاصل کر کے انہوں نے اس رات کے اندر چراغاں کرنے کا التزام کیا ہوا ہے اور اہتمام کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے لاکھوں روپے کی بجلی بے فائدہ ضائع ہوتی ہے, اور ہندوؤں کی مشابہت. اور حدیث میں آتا ہے کہ من تشبہ بقوم فمؤمنہم, جو آدمی جو کام کسی قوم کی نقل میں کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا. تو یہ تو کافروں کا طریقہ ہے, ان کا کافروں کے اندر شمار ہوگا آدمی کا. مجوسی جو تھے وہ ہندو اور مجوسی, یہ آگ کے پجاری ہیں. ہندو جو ہیں وہ ہولی دیوالی میں اپنے یہاں چراغاں کرتے تھے, اور مجوسی تو عبادت ہی کرتے ہیں آگ کی, تو ان کی مشابہت ہو گئی, اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اور آخری بات یہ ہے کہ ایسے رجب کے کونڈے, رجب کے کونڈے جو ہیں لوگوں نے اتنا اس کو اختیار کر رکھا ہے کہ بس کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے, روزہ رکھے یا نہ رکھے, حج کرے یا نہ کرے, زکات دے یا نہ دے, مگر رجب کے کونڈے جو کرے, جو کر لے تو سمجھتے پتہ نہیں کتنا ثواب ملے گا, ثواب کا ہے اس کے اندر. کیونکہ یہ تو اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. جب ثابت نہیں ہے تو بس یہ اپنی طرف سے رجب کے کونڈوں کی رسم ناجائز ہے, جس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا چاہیے, سب مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے. اور اس کی جگہ کرنا کیا چاہیے, جتنے پیسے رجب کے کونڈوں میں خرچ ہوں, اور جتنے لائٹوں کے اندر جتنے پیسے خرچ ہوں, فلسطین کے مسلمانوں کی امداد کے لیے بھیجیں, کہ ان کے اوپر بے انتہا ظلم و ستم ہو رہا ہے, ان کو سخت امداد کی ضرورت ہے, اور مجاہدین کو بھی امداد کی ضرورت ہے. تو یہ جتنے بھی پیسے ان کاموں کے اندر خرچ کریں, جس کے اندر پیسے خرچ کرنے کا گناہ ہی گناہ, ناجائز ہی ناجائز. اور یہ اتنے پیسے اگر ہم ان کی امداد کو بھیجیں گے تو ثواب ہی ثواب, ثواب ہی ثواب. تو وہ کام کریں جس میں ثواب ہو, وہ کام ہو جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہو, مسلمانوں کا بھلا اور فائدہ ہو. وہ کام نہ کریں کہ جس کے اندر شریعت کی خلاف ورزی, سنت کی خلاف ورزی لازم آئے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سنت پر, شریعت پر, اور صراط مستقیم پر قائم اور دائم فرمائے, اور غیر مسلموں کے طور طریقوں سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. www.tasqur'an.com